لفٹ سے آنے والوں اور سیڑھیوں پر چڑھنے والوں میں فرق ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، ظاہر ہے وہ قدم قدم آتے ہیں، وہ بجلی سے آتے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے نا مارکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکنگ. تو نیگیٹو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں اس قسم کی مارکنگ ہونے والی ہے. ایک انداز تعلیم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، خوب لکھتے جاتے ہیں، جو غص و سمین اوٹ پٹانگ باتیں لکھ لکھ کے پیپر بھرتے ہیں کہ جتنے کاغذ زیادہ ہوں گے اتنے نمبر زیادہ. اللہ کے یہاں ایسی مارکنگ نہیں. اور ایک انداز تعلیم کیا ہے کہ جس میں اگر آپ نے فالتو بات لکھی اس کی بھی مارکنگ کٹ جائے، یعنی نیگیٹو مارکنگ جس کو بولتے ہیں نا. تو قیامت کے دن جو طریقہ کار ہوگا مارکنگ کا وہ نیگیٹو مارکنگ کا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کیا کر کے آئے نیکیاں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ آپ نے فالتو کام کتنے اور کر دیے کہ جو اصل کو ڈبونے والے ہو گئے. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت. ہمارے عمل میں بڑی کنٹینیوشن ہے، وہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جو بھیج دیا وہ بھی بھیج کے فارغ نہیں ہوئے، وہ پیچھے بھی رہ گیا، وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر کام کے دو رخ ہیں، ایک تو یہ فزیکل رخ اس کا جو اوپر چلا گیا، اور دوسرا اس کا روحانی رخ جو پیچھے اس کے اثرات رہ گئے. جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے نا، اسے عمل اور آثار کا تعلق ہے. یہ بالکل یوں ہے جیسے آپ چلتے ہیں تو چلنے میں قدم آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو پرنٹ لگ جاتے ہیں انہیں پرنٹس کو آثار کہتے ہیں. ہاں، ان کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا جو اعمال انسان نے کر لیے اور اس کے پرنٹس لگ گئے، اب کیا وہ ریورسیبل ہیں کہ نہیں، مٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توبہ مٹا سکتی ہے، نمبر ایک. دوسرے یہ ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی مثلا ایک شخص پہلے ایک بڑے غلط کام میں انوالو رہا اور اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو کیا غلط کیا اور میری پکڑ ہو سکتی ہے اس پر. اگر اس کو واقعی احساس ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی اسی صلاحیت کو، اسی چیز کو ایک اچھے کام میں استعمال کیا اور اس میں محنت کی، تو ہو سکتا ہے. مثلا یوسف اسلام ہے، یوسف اسلام سے پہلے کیا تھا؟ کیٹ سٹیونز. اس وقت وہ ایک پاپ سنگر تھا اور دنیا بھر میں اس کے جو اثرات تھے وہ بہت بہت پھیلے. جب اسلام لایا تو اس کو اس بات کی بہت پریشانی ہوئی کہ وہ جو میں کر چکا ہوں وہ تو ابھی تک چل رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر اس کو یہی بتایا گیا کہ اب اسی صلاحیت کو استعمال کرو اسلام کے لیے، اور اگر اتنی ہی محنت کی اور کوشش کی اور ایک اچھائی کو پھیلایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے سب کو مٹا دے. ان الحسنات یذہبن السیئات. بالکل ایسے جیسے آپ کسی پانی کے مجموعے میں یا دریا میں ایک پتھر پھینکتے ہیں، پہلے تو سپلیش ہوتا ہے، پھر وہ سپلیش ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو رپل یا وہ جو لہریں ہیں وہ دور تک سارے اس کو ہلا دیتی ہیں، دور تک ان کے نشان جاتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، اور جو ری ایکشن ہے وہ چین ری ایکشن ہے یہاں. کہ جب ایک ایکشن آپ نے کیا تو پھر وہ صرف میئر ایک ایکشن نہیں رہا، بلکہ اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ چین بن گیا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور کتنے میں ملٹی پلائی ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ، ایک عمل انسان کا ایک ہوتا ہے اپنے لیے، لیکن جب وہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس لیے آثار زیادہ خطرناک چیز ہے. بالکل، اوریجنل تصویر ایک ہوتی ہے، لیکن اس کا اگر آپ نیگیٹو بنا لیں تو اس کو آپ 100 کاپیز بنا لیں. سائنس کا ایک اصول ہے کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس میں کنورشن تو ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں وہ بدل جاتا ہے، لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مثلا آپ بولتے ہیں، آپ کی سوچ آواز میں ڈھل گئی، آواز جو ہے لہروں میں ڈھل گئی، لہریں جو ہیں وہ پرنٹس بن گئے فضا کے اوپر، لیکن فارم بدلی، اصل نہیں گئی. لہذا پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا لا رہے ہیں. ایسا تھا نا، چین ری ایکشن بعض وقت ہو رہا ہوتا تو کوئی ڈیٹرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ری ایکشن کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جو پہلے کے آثار آ رہے ہیں اچھے ہیں، اور اس اچھائی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس کو مزید وسعت کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہاں سورۃ یاسین میں کیوں کہا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ آبا و اجداد کی غفلت نے چین توڑ دیا تھا بیچ میں، اب تم کیا کرو اس کو پھر سے اصل سے جوڑ کے آگے لے چلو. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں، یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی ہی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ابزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے، اور یہ بات کافی حقیقت ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف، غم، غصہ، خوشی، بیماری، ہر چیز کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے، یعنی اس سے ریپروڈیوس کی جائے آواز وہ جو آپ کی وہاں جا چکی ہے اندر. جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر آپ ریکارڈ کرا دیتے ہیں، ایک بٹن سے کیا ہوتا ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے. دو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، سرخ سفید، دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی. ایک چلائیں تو کیا ہوا؟ دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی. ایک چلائیں تو کیا ہوا؟ ریورس کر کے پلے ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تو ہوئی ہوئی ہے یہاں ساری اندر. وہ آلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ چیز ایجاد کر رہے ہیں، جیسے پہلے گراموفون، اس کے اوپر وہ ایک سوئی چلتی تھی اور وہ گھومتا جاتا تھا اور سب آواز جو ہے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں گراموفون. اسی طرح اب سوئی تو انسان کے جسم کے اندر ایسی نہیں لگ کے بلوا سکتی کیونکہ مادی چیزوں اور اسکن میں فرق ہے، لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں کہ کس وقت. کہتے ہیں کہ ایسا آلہ تو ایجاد ہو گیا کہ جو مجرم کے ساتھ لگا دیا جائے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس کی حرکت مختلف ہوتی ہے، سچ بولنے میں مختلف ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جسم کے اندر جو ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کو ای سی جی کی طرح پرنٹ لے آتا ہے اس کا. کیا بچوں کے غلط کام ماں باپ کی سزا کا باعث بنیں گے اگر ماں باپ نیک بھی ہوں گے؟ اس میں یہ کہ اگر ماں باپ نے غفلت برتی اور ان کو سکھایا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، پھر تو ہوں گے. اور اگر سکھانے بتانے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا، یا وہ بتا رہے اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس میں ماں باپ بڑی ذمہ ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اصل حساب تو اللہ ہی کرے گا کہ کس کا کہاں کیا قصور ہے. ہم خود تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر پچھلی زندگی میں کچھ غفلت ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں. بالکل ایسے نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے قدم اور دوسرے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو نیچے چلے جاتے ہیں، اور جب تک روٹس باقی رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پودا کاٹ بھی دیا جائے پھر نکل آتے ہیں. اور ایک سے کئی بن، جیسے بیج ہوتے ہیں، ایک بیج 700 بنا دیتا ہے. تو آثار بھی کیا ہوتے ہیں، ایک کام کے ساتھ 100 امپریشنز بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں، باطنی نیتوں کو بھی جج کر لیں گے، کوانٹیٹی ہی نہیں کوالٹی بھی دیکھ لیں گے ان کی. اب تو آپ ترازو میں ڈالیں، آپ کوڑا ڈالیں یا پھل ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، تول دے گا، لیکن وہاں وہ یہ بھی ساتھ ہی بتائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ نسلوں میں بڑے خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے کہ انسان، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت بس قریب ہوتا ہے مرتے وقت میں، لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر کے لوگوں کی زندگی جہنم کر جاتا ہے. غلط وصیتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور وہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں جا پڑتا ہے غلط وصیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتے ہیں. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا تو یہ سبب بن گیا رشتے کاٹنے والا. اسی طرح دوسرے اعمال، جب قیامت میں یہ اسکرین کھلے گی سب کے آگے تو بہت شرمندگی ہوگی. اس سے پہلے ہی ہم اپنا ڈیلی سیلف انالیسس، خود احتسابی شروع کریں اور اپنے اعمال کی، یعنی صرف ڈیلی نہیں بلکہ پچھلی ساری زندگی کو بھی ذرا پرکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، مداوا کیسے کرنا ہے. اس آیت کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا، اپنی حقیقت کو دیکھو. آج تک دنیاوی معاملات کے لیے امپریشن کی کیسی کیسی فکر تھی، لیکن آخرت میں پڑھنے والے امپریشن کی کبھی فکر ہی نہیں کی. وہ مارکس جو اللہ نے مجھے دینے ہیں میں ان کی فکر ہی نہیں کرتی، یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کی چیکنگ کتنی سخت ہوگی. کاش یہ احساس سب میں جاگ جائے تاکہ ہم اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے ہی پرکھ لیں کہ ان کا درجہ کس جگہ پر ہوگا. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مووی چلائیں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو. ایک اور کمنٹ ہے, سب سے بہترین اثر جو ہم زمین پہ چھوڑ سکتے ہیں وہ سجدوں کے نشان ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب بالکل ایک ڈفرینٹ جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملے. مثلا ہائکنگ پہ گئے تو جہاں جہاں نماز کا وقت آیا وہاں نماز پڑھی اور آثار سجدوں کی شکل میں, پیشانیوں کے نشان کی شکل میں چھوڑتے گئے. اور وہ مٹی پہ نظر بھی تو آتے ہیں نا, کہتے ہیں میری مٹی پہ نظر آج مغرب نے رکھی ہے, کہتے ہیں کہ اس میں کینسر کی دوا ہے. کہہ دو جس مٹی پہ سجدوں کے نشان ہوں میرے رب کے فضل سے ہر مرض کی شفا ہے. آثار ہوں کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح گیلی مٹی پہ کوئی چلے تو مٹی جب خشک ہو جائے تو قدموں کے نشان باقی رہے. یہ آرٹ میں ایک ورک ہوتا ہے جو امپریشنزم. جتنے بھی آرٹسٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں جو آرٹ سے کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, اسکیچنگ کرتے ہیں, امپریشنز بناتے ہیں, بلاک پرنٹنگ کرتے ہیں, یہ سب میں یہی فلسفہ کارآمد ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پانی کا گلاس پیتے ہیں تو وہ بظاہر گلاس ختم ہوتا نظر آتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہ کسی دوسری جگہ پہنچ کر کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے. جسم میں توانائی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور اس طرح انسان کے نکام کی انرجی بڑھتی ہے. تو اسی طرح اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی اور شکل میں ڈھل کے وہاں کوئی اور طریقہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہے ذرا ڈفرینٹ طرح کا, کہ اگر ہمارے کسی نیک عمل سے مثلا سر پہ دوپٹہ دیکھ کے ہی چڑھ جائے تو اس کا کیا کریں؟ یعنی یہ بھی تو اچھا امپریشن نہیں پڑا نا دین کا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دن کیوں آئے کہ لوگ اس کو دیکھ کے چڑھنے لگے؟ وہ وجوہات دور کر لیں کہ جس کی وجہ سے لوگ, دوپٹہ ایک سمبل ہے نا, سمبل ہے, ایک نشان ہے, ایک علامت ہے. لوگ جب اس میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک امپریشن رکھتے ہیں. وہ امپریشن کیسے بنا, اس کے بننے میں کوئی خرابی ہو گئی تو خرابی دور کر دیں, یہ نہیں کہ وہ نشان ہی اڑا دیں. کبھی آپ نے نہیں کیا کہ اگر آپ کے چہرے کو دیکھ کر کسی کو غصہ آتا تو آپ کہیں کاٹ پھینکو اس کو تاکہ میرا امپریشن ٹھیک ہو جائے؟ تو دین کے احکام بھی کاٹ پھینکنے سے امپریشن نہیں ٹھیک ہوتا, اصلاح کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اتنے اچھے لگے کہ رہتی دنیا تک کے لیے پریزرو کر دیا. بالکل, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی حالت میں جب تک آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, اور عام حالات میں اور ہوتی. تو ایک آپ کے عمل کا خود آپ کی ذات پر بھی تو امپریشن پڑ گیا نا. آپ دیکھیں کہ جیسے بحثیت قوم ہم نے اپنی ہسٹری بھلا دی. آپ بچوں سے پوچھئے پاک سٹڈیز ان کو کیسا سبجیکٹ لگتا ہے, کتنا عام امپریشن ہے بڑا بورنگ ہے, بڑا مشکل ہے, بالکل دل نہیں چاہتا. دنیا بھر کی تاریخیں پڑھ رہے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ پڑھنا ہمارے اپنے بچوں کو اچھا نہیں لگتا. کس طرح یہ ملک لیا گیا, کیا کیا گزرا, کیا قربانیاں دی, کچھ پتا نہیں. اور آئندہ کیا ہونا چاہیے اس ملک کے لیے, کچھ پتا نہیں. ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے. بحثیت قوم کیسے ترقی ہوگی؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی. کون سی بستی؟ نام نہیں لیا گیا, ضروری بھی نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے بستی, اس لیے کہ اصل تو واقعہ اور اس کی سرگزشت زیادہ اہم ہے نہ کہ بستی کا نام. بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی سبجیکٹ کی ارریلیونٹ غیر ضروری تفاصیل میں چلے جاتے ہیں تو اصل مقصد بھول جاتے ہیں. مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کر آیت کا معنی, مفہوم اور اسپرٹ سمجھنے کی بجائے الفاظ اور حروف گنا کریں اور زیر زبر, تو آپ دیکھیں گے کہ مقصد حل نہیں ہوگا. جیسے کسی بھی مثلا پھل کا چھلکا چاٹا کریں تو آپ کو لطف پھل کا نہیں آئے گا. اسی طرح اگر بستیوں کے نام اور ان کے مواقع اور وہ سب کچھ بہت ڈیٹیل میں لکھ دیے جاتے تو شاید ہماری توجہ انہی چیزوں کی طرف رہ جاتی اور انہی کو رٹتے رہتے بیٹھ کے, اور اصل روح کی طرف ہم نہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری تفاصیل ہٹا دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی ہٹا دی کہ تھوڑا کام ہم خود بھی کریں, کہیں غور و فکر خود بھی کر لیں, تلاش کریں ان نشانوں کو اور آثار کو. تیسری بات یہ ہے کہ بات تو ایک بستی کی ہے یہاں, لیکن کوئی بھی بستی جو ایسا کام کرے اس کا انجام ویسا ہی ہو سکتا ہے جو اس بستی کا ہوا. اس بستی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس جا اہل مرسلون, جب ان کے پاس مرسلین آئے, رسول آئے, بھیجے ہوئے آئے. قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے, اور جن رسولوں کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا. جدید مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر ہے, سب نہیں بعض, اس سے مراد مصر ہے, اور دو بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں, اور تیسرے سے جو مدد کی گئی تو وہ رجل المؤمن ہے جس کا ذکر سورۃ المؤمن میں آتا ہے, جو آل فرعون میں سے تھا. بہرحال واقعہ یہ ہے, ان بستی والوں کے پاس کچھ رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین, جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو. فکذبوہما, اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا, تو ہم نے قوت بخشی, تائید کی, غلبہ دیا. بثالثٍ, تیسرے کے ساتھ. ایک نہیں دو اکٹھے بھیجے گئے, دو کی بات نہیں مانی گئی تو ایک تیسرا بھی بھیجا گیا, لیکن ماننے والوں نے تین کو بھی نہیں مانا. فقالو, تو پیغمبروں نے کہا, انا الیکم مرسلون, بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالو, کہنے لگے, ما انتم الا بشر مثلنا, کیسے مان لے ہم تم کو, تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان ہو. وما انزل الرحمن من شيء, اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ ترجموں پہ بحثیں کر سکتے ہیں. اس دور میں تو انہوں نے اصل ٹیکسٹ کو ہی جھٹلا دیا, کہا یہ سب تمہاری من گھڑت ہے. ان انتم الا تکذبون, تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالو, وہ کہنے لگے, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی سچائی کے لیے جو دلیل دی, جس کو گواہ بنایا, وہ کون تھا؟ کوئی انسان نہیں, وہ رب تھا. وکفا باللہ شہیدا, اور ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے یہی اصول ہے کہ اس کے لیے رب کی گواہی کافی ہے. اگر کسی انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہے, کوئی شخص اپنے رب کے سامنے سچا ہے اور رب اس سے راضی ہے, تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں. اور اگر کسی انسان کو دنیا بھر میں زبردست شہرت اور پاپولیرٹی اور مقبولیت اور عزت اور انعامات اور اوارڈز مل جاتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں, تو یہ اس کی خوش قسمتی نہیں بدقسمتی کی علامت ہے. کیونکہ جب دنیا سے بہت تعریف ملنے لگتی ہے تو انسان کا دماغ اتنا ہی خراب ہوتا ہے اور اپنی غلطیاں اتنی ہی کم نظر آنے لگتی, توبہ کا موقع بھی اور کم ہو جاتا ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, ان کے جھٹلانے پر پیغمبروں نے کیا کہا, ہمارا رب جانتا ہے, اگر تم نہیں مانتے تو ہم تم کو کیسے منوائیں, ہمارے پیغمبر ہونے پہ رب کی گواہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. ہم زبردستی کسی کو منوانے نہیں آئے, اس دین کے پیغام کو کسی پہ مسلط کرنے کے لیے نہیں آئے, امپوز کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم میسج کنوے کرنے کے لیے آئے ہیں. جو مانتا ہے مانے, جو نہیں مانتا نہ مانے. وما علینا الا البلاغ المبین, اور یہی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم پیغام پہنچانے والے ہیں, چاہے اپنی زبان سے, چاہے کسی کی کیسٹ سے, چاہے کسی کتاب سے, چاہے کسی اور ذریعے سے. ہمارا کام ہے بات آگے پہنچاتے جانا. لوگوں کا جواب کیا ہے, ریئیکشن کیا ہے, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے. نہ کسی کی ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور نہ کسی کے بھٹکنے کی ذمہ داری ہم پر ہے. لوگوں کے اعمال کی جواب دہی ہم سے نہیں کی جائے گی, لوگوں کی گمراہی کا سبب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم پیغام پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں. ہاں, اگر ہم کوتاہی کریں تو پھر ہم سے بھی پوچھ ہو سکتی ہے کہ جب تم کو اچھی بات معلوم تھی تو آگے کیوں نہیں پہنچائی, تم نے پہلے سے ہی کیوں ایزیوم کر لیا لوگ نہیں مانیں گے. جب تک تجربہ نہ کر لیں اس وقت تک کبھی بھی اس گمان پر اعتماد نہ کریں کہ نہیں میں اس لیے نہیں بتا رہی کسی کو کہ لوگوں نے ماننا کوئی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ما علینا الا البلاغ المبین، واضح واضح بات پہنچانی ضرور ہے. اور اگر 100 انکار کریں گے، ایک تو ہو سکتا مان جائے، تو اس ایک بیچارے کو بھی سزا کیوں ملے ان 99 کے انکار کی؟ اس تک تو حق پہنچنا چاہیے. جو ماننے والے ہیں، جو قبول کرنے والے ہیں، جو حق بات لینے والے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں کہ ان کے آس پاس بہت سے انکاری موجود ہیں. اس لیے جو حق بات ہے، جو سچ ہے، وہ پھیلاتے چلے جائیں، عام کرتے چلے جائیں، اور نتائج کی پرواہ کبھی نہ کریں. نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. جس کا کام، جس کی مخلوق، جس کے بندے، جس کی طرف لوٹ کے جانا، وہ ہر چیز کو خود بہتر جانتا ہے. قالو، جٹلانے کے بعد آگے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں. سوسائٹی پر تمہارے اس تبلیغ کا امپیکٹ بہت نیگیٹو ہو رہا ہے، اور معاشرے میں نحوست پھیل رہی، بے عملی پھیل رہی. انا تطیرنا بکم، تمہارے آنے سے گھر گھر میں ڈویژن ہو گئی، گھر گھر میں فساد ہو گیا ہے. اور یہ وہی تانے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے جا رہے تھے کہ ہم اچھے والے چین سے رہتے تھے، جب سے تم نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا جگہ جگہ کنٹروورسی شروع ہو گئی. سال ہا سال کی محبتیں، رشتے داریاں، دوستیاں، تعلقات، ان میں خلل آ گیا، رکھنے پڑ گئے. انا تطیرنا بکم، اگر تمہارے پاس کوئی حق ہوتا تو کوئی معاشرے میں چین سکون ہوتا، یہ فساد تھوڑی ہوتا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے دھمکی بھی دی، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تم کو سنسار کر دیں گے، ہم پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے تم کو. آپ دیکھیے کہ پیغمبر چونکہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں نا، ان کی بات میں وزن بھی بہت ہوتا ہے، ان کے پیغام میں اثر بھی بہت ہوتا ہے، ان کو لوگ بہت بڑی تھریٹ محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں، ان کو دھمکیاں بھی بہت ملتی ہیں. ہم جیسے کمزور ایمان والے اور چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنے والے، ہم کو زیادہ زیادہ کوئی کیا کہے گا، گھر سے نکال دوں گا، جاب سے نکال دیں گے، ریجیکٹڈ قرار پاؤ گے معاشرے میں، اس سے زیادہ کوئی کیا، کوئی ہنس پڑے گا، کوئی مذاق اڑا دے گا، کوئی پیچھے پیٹ کے برا بھلا کہہ دے گا. سو واٹ، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، پیغمبروں کو تو اس سے بڑی باتیں سننا پڑی. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے تم کو. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور پہنچے گا تم کو ہم سے دردناک عذاب. دیکھنا تو صحیح تمہاری شامت کیا، ہم میں سے تو کسی نے زندگی میں ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں دین کے لیے، کبھی نہیں سنی کہ کوئی ہم کو یہ کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کر دیں. پیغمبر جو ہے اشد بلاء، سب سے زیادہ سختیاں اور مصیبتیں ان پہ آتی. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان جیسے ہوتے ہیں، پھر ان جیسے، پھر ان جیسے. تو جس کے اندر جتنی ایمانی قوت ہوگی، اس کے لیے اتنے ہی بڑے چیلنجز ہوں گے. جس کے لیے اجر بڑا ہے، اس کے لیے مسائل بھی بڑے. قالو، کہنے لگے پیغمبر، طائرکم معکم، تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کے اپنی گردن میں لٹک رہا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں، ہر شخص کی خوش قسمتی یا بد قسمتی اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے. ہر ایک کا اپنا عمل ہے جو اس کو خوش قسمت یا بد قسمت بنا رہا ہے. اِن ذُكِّرْتُمْ، یہ باتیں، یہ الزام تم اس لیے دے رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ اگر تم کو کچھ کہا نہ جاتا تو تم بھلا یہ کیوں کہتے؟ تم اتنی تلخ باتیں، اتنی تکلیف دہ چیزیں، ایسے جملے اس لیے بول رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، جس کی چوٹ تم اپنی انا پہ محسوس کرتے ہو، اور بپھر کر ایسی باتیں کر رہے ہو. ایک ریئیکشن کے طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اِن ذُكِّرْتُمْ، اور پھر ایک اور طرح بھی اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ ہم تو تمہاری خیر خائی کر رہے ہیں، نصیحت کر کے، اور اس کے جواب میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو. اِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے سب کچھ ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، تمہاری خیرخواہی کی گئی؟ خیرخواہی کا جواب ایسے ہی ملنا چاہیے تھا، کیونکہ داعی، دین کی طرف بلانے والا دراصل لوگوں کا خیرخواہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی خیرخواہی نظر نہیں آتی، وہ اس کو اپنا بدخواہ سمجھتے، اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے وقتی عارضی فائدوں اور مفادات کے خلاف بات کرتا ہے. مثلا ایک پیغمبر آ کے اگر جھوٹ فریب دھوکے بازی فراڈ کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی اس پر، کیونکہ اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی. اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے اندر کی غلطیاں نظر آنے لگتی. جب روشنی ہوتی ہے نا تو انسان کو اچھے برے کا فرق پتہ لگنے لگتا ہے، اور جب یہ نظر آتا ہے کہ یہ برا حصہ تو زیادہ ہمارے اپنے اندر ہے، تو کچھ لوگ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ تو فوراً اپنی برائیوں کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس پیغام کو اپنی بھلائی کا پیغام سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ان برائیوں کو سینے سے لگائے ہوئے اور اس کو برا ہی نہ سمجھے اور اس میں اپنے فائدے سمجھے، وہ ایسی نصیحت کو تھریٹ سمجھتے ہیں، کی خواہش نفس کے خلاف سمجھتے ہیں اور اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں. پھر وہ جوابی حملہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ بولنے والے بتانے والے کو ایسا بدنام کرو کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ تم کو کوئی نصیحت کر سکے. یعنی ہم نہیں بدلیں گے، جو بدلنے کا پیغام لے کر آیا ہے اس کو چپ کرا دو، اس کو بدنام کر دو. دو طرح کے رویے ہوتے ہیں نا. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو نظر آئے اپنے چہرے کے داغ، تو دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک کیا کہ آپ فوراً اپنا منہ دھوئیں، اس کا علاج کریں اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت قبول کر لیں، اور دوسرا کیا، اٹھائیں پتھر اور توڑ دیں آئینے کو. لنرجمنکم، خبردار جو تم نے بتایا ہم کو کہ ہمارے منہ پہ یہ داغ ہے. ایسا شخص اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے شیشہ توڑ کے، لیکن ان داغوں کے برے انجام سے بچ نہیں سکتا. خود کو دھوکہ دینا اور اپنی غلطی کو نہ دیکھنا اور دکھانے والے کو بدنام کرنا، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اس لیے بتانے والوں کو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اپنا کام کرتے جانا چاہیے. بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، حد سے گزرے ہوئے، کسی حد پہ نہ ٹھہرنے والے، یعنی چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ری ایکشن ظاہر کرنے والے. مسرف ہوتا نا اسراف سے ہے. وجاء من اقصى المدینہ، اور آ گیا شہر کے دور دراز حصے سے، وہ پرلے کونے سے، رجل، ایک شخص، یسا، دوڑتا ہوا. جب یہ مارکہ گرم تھا اور اتنی کشمکش اور ٹینشن چل رہی تھی کہ اتنے میں دور سے ایک شخص آ گیا بھاگتا بھاگتا. کالا، کہنے لگا، یا قومی، اے میری قوم، یعنی اسی قوم کا ایک شخص تھا وہ، یا قومی، اے میری قوم، اتبع المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی بات مان لو، اتبع، پیروی کرو، من لا يسألكم اجرن، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، تم سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، بے غرض بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، حق کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور خود ان کی اپنی عملی زندگی بھی اس کے مطابق ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پوری بستی انکار کر رہی ہے، شدید قسم کی ٹینشن ہے، بڑی بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سخت بدنامی کی جا رہی ہے، لیکن اتنے میں ایک شخص اٹھ کے آ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے. کیا یہ ایک پوری بستی پہ بھاری نہیں؟ کیا اس ایک تک بھی جو حق سننا چاہتا تھا، حق کا پیغام نہیں پہنچنا چاہیے تھا صرف اس لیے کہ باقی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں ہم کو؟ اب اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے. مثلاً آپ کچھ لوگوں کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، سب آپ کے پیچھے ہاتھ دوڑ کے پڑ جاتے ہیں، کسی پارٹی میں، کسی مجلس میں، کسی خاندانی گیٹ ٹوگیدر میں، کہیں پر بھی آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. بہت سے لوگ دل سے مان رہے ہوتے ہیں، زبان سے اقرار کی جرت نہیں پاتے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے مخالف ہیں، اگر میں نے ان کا ساتھ دیا تو میری بھی ساتھ سختی آئے گی، یہ چپی بہتر ہے، دل میں تو مان ہی رہے نا حق کو. لیکن کوئی ایک آد ایسا بھی نکل آئے گا کہ جو مانے گا، علل اعلان مانے گا اور خطرے میں خود کو ڈال کر مانے گا، اور وہ ماننے کے دلائل بھی رکھے گا اور پیش بھی کرے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.